نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين
اے رسول، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے پہنچانے کا یہ کام نہ کیا تو گویا کہ اس کی عطا کردہ رسالت کا حق ہی ادا نہ کیا۔ اللہ لوگوں کے شر سے تمہاری حفاظت فرمانے والا ہے، یقین رکھو کہ اللہ تمہارے مقابلے میں ان کافروں کو کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد۔ معزز اور محترم سامعین، آج کے درس قرآن کا موضوع ہے دعوت کا کام نہ کرنے کے نقصانات۔ اس موضوع پر میں سب سے پہلے آپ کے سامنے دعوت کے کام کی عظمت اور اہمیت بیان کروں گا، اور اس کے بعد اس کام کے نہ کرنے کی وجہ سے دنیا جس خسارے سے دوچار ہوتی ہے یا آج ہے، ان میں سے چھ بڑے نقصانات کا آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ان کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ جن میں سب سے پہلی چیز ہے دنیا پر جہالت کا غلبہ، یعنی دعوت کا کام اگر نہ ہو رہا ہو تو پھر علم کے بجائے دنیا میں جہالت پھیلتی ہے، اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اور تیسرے نمبر پہ کہ جب دعوت کا کام رک جاتا ہے اور لوگ اس فرض کو ادا کرنا چھوڑ دیتے ہیں تو پھر جو لوگ اس منصب پہ ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس منصب سے ہٹا لیتا ہے، ان سے وہ اعزاز چھین لیا جاتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیے جاتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ میں یہ عرض کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے چھوڑنے کے نتیجے میں اس قوم پر ذلت اور محکومی اور ظالم اور جابر حکمرانوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ میں یہ عرض کروں گا کہ دعوت کا کام جب نہیں کیا جاتا تو اس کے نتیجے میں افراد اور قوموں اور ملکوں کے اندر فرقہ واریت اور گروہ بندیاں اور باہمی جنگ و جدال برپا ہو جاتا ہے۔ اور چھٹی اور آخری چیز یہ ہے کہ امن و امان تباہ ہو جاتا ہے اور دنیا میں فتنہ اور فساد جو ہے وہ غالب ہو جاتا ہے۔ ان نقصانات سے بچنے کے لیے قرآن و سنت کے اندر وہ کیا لائحہ عمل ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، جس کو اختیار کر کے اس نقصان کی تلافی کی جا سکتی ہے اور یہ دنیا بھی امن و سکون کا گہوارہ بن سکتی ہے اور آخرت میں بھی یہ کام کرنے والوں کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہو سکتی ہے؟ انشاءاللہ آخر میں اختصار کے ساتھ وہ لائحہ عمل بھی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس کام کی عظمت اور اہمیت کیا ہے، یعنی دعوت اللہ کا کام، دعوت سے مراد دعوت اللہ، اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی اور غلامی کی طرف بلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس شخص سے بہتر بات، اس شخص سے اچھی دعوت کسی کی ہو ہی نہیں سکتی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ تو گویا سب سے اچھا کام اللہ کے نزدیک دعوت اللہ کا کام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سب سے بہترین کام کے لیے سب سے بہترین انسانوں کا چناؤ کیا، انبیاء اور رسولوں کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور پھر انبیاء اور رسولوں کے بعد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برپا کیا اور اٹھایا۔ اور جس طرح انبیاء اور رسول بہترین انسان تھے، اس امت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین امت قرار دیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنهون عن المنکر، تم بہترین امت ہو اور تمہارا فرض منصبی یہ ہے کہ تم لوگوں کو بلائی کی طرف بلاتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے اور منع کرتے ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کام کتنا بڑا اعزاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس امت کو یہ فرض منصبی عطا کیا کہ وہ دنیا میں دعوت اللہ یعنی انبیاء علیہ السلام کے مشن کو آگے بڑھائے اور نور ہدایت کو دنیا کے اندر پھیلائے، اس کو اللہ تعالیٰ نے خیر امت قرار دیا. اس کام کی عظمت کے بعد اس کی اہمیت ظاہر ہے. جتنا کوئی کام عظیم ہوتا ہے، جتنا کسی کو بڑا اعزاز ملتا ہے، اتنی ہی اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی بھاری اور مشکل ہوتی ہیں. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مشن عطا کیا تو آپ کو اس بات کا حکم دیا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول جو قرآن جو دین جو وحی آپ کی طرف نازل کی جاتی ہے، بلغ ما انزل الیک، اسے آگے پہنچا دیجئے کہ یہ پہنچانا آپ کا فرض منصبی ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک، اپنے رب کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو آگے پہنچا دیجئے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے پہنچانے کی ذمہ داری ادا نہ کی، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، لیکن کما حق ہو اس کو لوگوں تک پہنچا دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اگر اس ذمہ داری میں آپ نے کوئی کوتاہی کی تو گویا کہ آپ نے اللہ کا عطا کردہ جو منصب رسالت ہے اس کا حق ہی ادا نہیں کیا. ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا انبیاء میں سے کسی نے اللہ کے اس پیغام کو بندوں تک پہنچانے کے لیے کوئی کوتاہی نہیں کی. کوتاہی کا کیا سوال، نوح علیہ السلام 950 سال تک دعوت کا کام کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت کا کام کیا اور اس انداز میں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث آصفا، کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے افسوس اور غم کے اندر مبتلا ہو کر کے کہ یہ اس دعوت کو قبول نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت تو یہ تھی، آپ غم اور اندھوں کے اندر مبتلا ہو جاتے تھے، آپ پریشان اور پشیمان رہتے تھے کہ لوگ اس دعوت کو قبول کیوں نہیں کر رہے. پہنچانے میں تو دن اور رات آپ نے صرف کر رکھے تھے. اللہ فرماتے ہیں واللہ یاسمک من الناس، آپ یہ آپ کے خلاف جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں، جو آپ کو برا بلا کہہ رہے ہیں، جو آپ کی اس دعوت کے راستے میں رکاوٹیں بن رہے ہیں، ان کی پرواہ نہ کیجئے، ان کے شر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی وارث قیامت تک اس مشن کو اٹھ کر جو ہے زندہ کریں گے اور دعوت کے کام کو کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا محافظ و نگران اور نگہبان ہے. ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ یہ فیصلہ بھی سنا دیجیا کہ یقین رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مقابلے میں ان کافروں کو کامیابی کی راہ ہرگز نہ دے گا. یعنی کافر کیا چاہتے تھے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، جس پیغام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے، وہ اپنی پھونکوں سے اللہ کے اس چراغ کو بجھا دینا چاہتے ہیں، تو کیا اس کو بجھانے میں وہ کامیاب ہوئے؟ اللہ فرماتا ہے کہ ان کو ہرگز کامیابی کی راہ نہیں ملے گی. کامیابی تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے دین کے پیغام کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کریں. جسے آپ اندازہ لگائیے کہ اس کام کی عظمت اور اہمیت کیا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کام کا بار ڈالا گیا انا سنلقی علیک قولاً ثقیلا، تو اللہ تعالیٰ نے خود یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم تم پر ایک بھاری کام کی ذمہ داری ڈالنے والے ہیں. قول ثقیل، ایک مشکل کام، ایک بڑی عظیم ذمہ داری، اور وہ ذمہ داری یہ تھی بلغ ما انزل الیک من ربک، اپنے رب کی طرف سے نازل ہونے والی وحی کو، پیغام کو، قرآن کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھ کر مجھے سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن تو آپ پر نازل ہوا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ دوسروں سے سن کر زیادہ حظ اور لطف محسوس ہوتا ہے۔ آپ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی، اور جب اس آیت مبارکہ پہ پہنچے، میں دعوت کی اہمیت اور اس کی عظمت کا ذکر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس وقت کیا کیفیت ہوگی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کے دن جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور آپ کو ان سب پر گواہ کی حیثیت سے کھڑا کریں گے۔ تو جب اس آیت پر آپ پہنچے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اشارہ کیا کہ رک جاؤ۔ میں نے رک کر دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرض منصبی تھا، اللہ فرماتا کہ قیامت کے دن آپ سے اس کی شہادت لی جائے گی کہ آپ نے اس پیغام کو کما حق ہو پہنچا دیا۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے پہنچانے میں کوئی کوتاہی کی تھی؟ نہیں۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا، اب یہ خیر امت قیامت تک، اس لیے کہ انسانیت تو قیامت تک اس بات کی محتاج ہے کہ اس تک نور ہدایت پہنچایا جائے۔ جب انبیاء اور رسولوں کا سلسلہ ختم ہو گیا تو کس نے یہ کام کرنا ہے؟ یہ کام اس امت مسلمہ نے کرنا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، پھر فرمایا ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر، تم میں ایک گروہ تو ضرور ہی ایسا ہونا چاہیے جو لوگوں کو بلائی اور خیر کی طرف بلائے۔ ویامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، وہ بلائی کا حکم کرے اور برائی سے منع کرے اور روکے۔ اس عظیم ذمہ داری کا بار جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے کندھوں پہ ڈالا گیا ہے، ہم سے قیامت کے دن اس کی بات پرس ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب یہ آیت آتی ہے کہ قیامت کے دن آپ کو گواہ کی حیثیت سے کھڑا کیا جائے گا، تو آپ لرز جاتے ہیں، آپ کانپ اٹھتے ہیں، آپ رو رہے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں۔ اب مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم ضرور ان لوگوں سے بھی باز پرس کریں گے جن کی طرف ہم نے رسول بھیجے، اور رسولوں سے بھی باز پرس کریں گے۔ تو جب رسولوں سے باز پرس کا ذکر آتا ہے تو رسول زار و قطار روتے ہیں، تو ہم پہ بھی کبھی یہ گریہ تاری ہوتا ہے کہ ہم اس فرض منصبی کو، ہم اس ذمہ داری کو، دعوت اللہ کے فریضے کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور اگر اس میں کوتاہی کر رہے ہیں تو قیامت کے دن ہم خدا کو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے اوپر بھی کبھی کبھی تاری ہوئی، ہمارے اوپر بھی کبھی لرزہ تاری ہوئی، ہماری آنکھوں سے بھی کبھی آنسو رواں ہوئے کہ ہماری طرف سے اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو ہم قیامت کے دن خداوند قدوس کو کیا جواب دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نضر اللہ امرأً سمع منا شیئاً فبلغ کما سمع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس بندے کو خوش و خرم رکھے جس نے مجھ سے کچھ سنا اور پھر اس کو ٹھیک اسی طرح دوسروں تک پہنچایا جس طرح مجھ سے سنا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کو خوش و خرم رکھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے یہ دعا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو شاداں و فرحاں رکھے، خوش و خرم رکھے، جو شخص مجھ سے کوئی بات سنتا ہے اور پھر اسے دوسروں تک پہنچاتا ہے۔ بلے ونی ولو آیا، ارشاد فرمایا کہ ایک آیت تم تک پہنچی ہے تو اسے آگے پہنچاؤ۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بڑا عظیم کام ہے، یہ انبیاء علیہ السلام کا مشن ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی جس کے وارث اب مسلمان ہیں، یہ امت ہیں، اب اس پیغام کو آگے ہم نے پہنچانا ہے۔ اگر یہ دعوت کا کام رک جائے اور یہ کما حق ہو نہ کیا جائے جیسا کہ اس کام کے کرنے کا حق ہے، تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ ایک مثال کے ذریعے میں بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کام کی حیثیت گویا کہ ملت اسلامیہ اور امت کے لیے اور امت کے اجتماعی وجود کے لیے اس کام کی حیثیت وہی ہے جو ایک فرد کے جسم کے اندر خون کے دورانیے کی حیثیت ہے، ایک انسان کے جسم کے اندر خون کی جو حرکت ہے، خون کی جو گردش ہے، اگر اس خون کی حرکت اور گردش کے اندر کوئی خلل واقع ہو جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ کتنے امراض انسانی جسم کو لاحق ہو جاتے ہیں۔ کبھی بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے، کبھی بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے، کبھی آدمی شوگر کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، کبھی فالج کا شکار ہو کر جسم کا کوئی حصہ ہی ناکارا ہو جاتا ہے، اور کبھی ہارٹ اٹیک کی صورت میں موت واقع ہو جاتی ہے۔ اگر جسم کے اندر خون کا دورانیہ جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس نظام کے اندر گڑبڑ ہو جائے تو انسان اس طریقے سے، انسانی جسم مختلف امراض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر امت مسلمہ اجتماعی طور پر اس سب سے بڑی عظیم ذمہ داری سے دستبردار ہو جائے یا اس کا حق صحیح معنوں میں ادا نہ کرے تو پھر یقین کیجئے کہ امت کے اجتماعی وجود کو بھی مختلف قسم کے قبیح قسم کے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، اور آج ان امراض کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم انتشار اور افتراق کا شکار ہیں، ہمارے درمیان اتفاق اتحاد اور یکجہتی نہیں ہے، باہمی جنگ و جدال ہے، مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، ہم ذلت اور محکومی کی زندگی گزار رہے ہیں، اور تباہی اور بربادی اور بد امنی ہمارا مقدر بن چکی ہے۔ بے شمار دوسری امراض ہمیں لاحق ہیں، فاشی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، فتنہ اور فساد ہے، جہالت کا غلبہ ہے، مہنگائی ہے، کس کس کا ذکر کیا جائے؟ اس کی منظر کشی قرآن نے یوں کی ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت دنیا کا نقشہ کیا تھا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے خشکی اور پانی، سمندر اور زمین سب فساد سے بھر گئے تھے، ہر جگہ فتنہ اور فساد برپا تھا۔ آج پھر وہی کیفیت، اس کیفیت سے نجات کا راستہ کیا ہے؟ امت مسلمہ اپنے فرض منصبی کو ادا کرے۔ جب ہم نے اس فرض کو صحیح معنوں میں ادا نہیں کیا تو اس سے صرف ہمیں ہی نقصان نہیں پہنچا بلکہ آج پوری دنیا، ظہر الفساد فی البر والبحر، پوری دنیا کے اندر فساد برپا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ امت مسلمہ کو چونکہ یہ فرض منصبی عطا کیا گیا ہے کہ وہ دنیا سے منکرات کو مٹائے گی اور معروف اور نیکی اور بلائی اور خیر کو پہنچائے گی اور پھیلائے گی، یعنی دنیا میں دعوت کا کام کرنا، نیکی کو پھیلانا، برائی کو مٹانا، عدل و انصاف کو قائم کرنا اور فتنے اور فساد کو مٹانا، یہ کس کا فرض منصبی تھا؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ یہ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، میری اور آپ کی ذمہ داری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں امت وسط اور خیر امت بنایا تھا۔ تو آج اگر دنیا یہ منظر ہمارے سامنے پیش کر رہی ہے کہ ہر جگہ فساد ہی فساد ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری کوتاہیوں کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اس بر صغیر کی بڑی علمی شخصیت گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ماذا خسر العالم من انحطاط المسلمین، یہ کتاب عربی زبان میں بھی موجود ہے اور پھر اردو زبان میں بھی موجود ہے، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، جب مسلمان عروج پر تھے، دنیا کی امامت کے منصب پر فائز تھے تو دنیا کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات مل رہے تھے، اور جب مسلمان زوال کا شکار ہوئے تو پھر دنیا کے اوپر اس کے کیا مضر اثرات پڑے، یعنی مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ یہی تو آج کا موضوع ہے کہ دعوت کا کام نہ کرنے کے نقصانات جو ہے دنیا کے اندر کیا ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ پھر ان نقصانات سے صرف غیر مسلم ہی دوچار نہیں ہوں گے بلکہ مسلمان بھی ان نقصانات کی اور اس خسران کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ایک بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ جب دعوت کا کام رک جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں دنیا میں علم مٹنا شروع ہو جاتا ہے اور جہالت جو ہے وہ غالب ہونے لگتی ہے، اس لیے کہ علم کے وارث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو جو علم کی روشنی عطا کی تھی قرآن و سنت کے ذریعے سے، اس کے وارث ہم آج مسلمان ہیں۔ یہ علم کا بحر زہار یا یہ علم کا سر چشمہ جس کو ہم قرآن اور حکمت کہہ سکتے ہیں، قرآن اور سنت کہہ سکتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت جو ہمیں منتقل ہوئی ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کی ذمہ داری اس امت کی ہے, ہم مسلمانوں کی ہے. اگر اسے دوسروں تک نہ پہنچایا جائے تو پھر علم کے بجائے دنیا کے اوپر جو ہے وہ جہالت کا غلبہ ہو جاتا ہے, جیسا کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اور علم سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے. اگر دنیا قرآن اور سنت کے علم سے بے بہرا ہے تو دنیاوی لحاظ سے وہ جتنی سائنسی ترقی کر لیں, جتنی ڈگریاں لوگ حاصل کر لیں, اللہ اور اللہ کے رسول کے نزدیک دین کی روح سے بہرحال وہ جاہل کی قرار پائیں گے. تو جہالت دنیا کے اندر غالب ہو جاتی ہے جب یہ ذمہ داری ادا نہ کی جائے دعوت کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کیفیت یہی تھی کہ قرآن اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, آپ کی آمد سے پہلے, آپ کی بعثت سے پہلے دنیا گمراہی کے اندر پڑی ہوئی تھی اور ان کے پاس علم کی کوئی روشنی نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ علم کی روشنی ان کو دی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یخرجہم من الظلمات الی النور, کہ یہ رسول کیا کرتے ہیں, ان کو جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشنی کی طرف نکال رہے ہیں اور لا رہے ہیں. جو نور جو قرآن کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا تھا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک کھلی روشن کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیج دی ہے, اس کے اندر روشنی ہے, اس کے اندر نور ہے. اس نور کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا تک پہنچایا اور اب یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور اس ذمہ داری کا ذکر قرآن مجید میں ایک جگہ یوں بھی کیا گیا ہے, سورہ توبہ کے ایک آیت ہے فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون. پھر ایسا کیوں نہ ہوا کہ مسلمانوں کی آبادی کے ہر حصہ میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دین سیکھنے کے لیے کچھ لوگوں کا بستیوں سے نکل کر اپنے آپ کو دین کے علم کے حصول کے لیے وقف کر دینا لازمی اور ضروری ہے. اور ارشاد فرمایا کہ جو لوگ وہاں سے نکل کر دین سیکھتے واپس جا کر اپنے علاقے کے لوگوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ جہالت کے طور طریقوں سے پرہیز کرتے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کو پتا ہے کہ اصحاب صفہ کی صورت میں ایک بڑی تعداد میں لوگوں نے اپنے آپ کو دین کے علم کے حصول کے لیے وقف کر رکھا تھا. اور آج کے دور میں بھی ہمارے دینی مدارس میں جو طلباء تعلیم حاصل کرتے ہیں انہوں نے دنیا کے تمام جمیلوں سے اپنے آپ کو الگ کر کے گویا کہ دین کے علم کے حصول کے لیے وقف کر رکھا ہے. اس مدرسوں کے دینی تعلیم کے نظام کے اندر جو خامیاں ہیں, جو کمزوریاں ہیں, وہ اپنی جگہ, لیکن بہرحال یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو دین کا علم حاصل کرنے کے لیے وقف کر رکھا ہے. اور اپنی مدد آپ کے طور پر پاکستان میں بھی اور دوسرے اسلامی ممالک کے اندر بھی یہ دینی مدارس کام کر رہے ہیں جو اصحاب صفہ کی اس سنت کو زندہ کیے ہوئے ہیں. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان انفرادی اور اجتماعی طور پر دین کے اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں اور دعوت کا یہ کام کریں. اس کام کے کرنے کے لیے ہر آدمی کے اندر جتنی صلاحیت ہے وہ اس کام کو کرے, علم کی اس روشنی کو دوسروں تک پہنچائے. یہ کام درس و تدریس کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے, یہ کام انفرادی طور پر لوگوں سے ملاقات کر کے بھی کیا جا سکتا ہے, یہ قرآن مجید کے ترجمے اور تفاسیر اور احادیث کی کتابیں اور سیرت کی کتابیں اور دینی لٹریچر تقسیم کر کے بھی کیا جا سکتا ہے. اور آج کے اس جدید دور میں انٹرنیٹ کے ذریعے سے اور دوسرے جو ذرائع ہمیں حاصل ہیں, سی ڈیز وغیرہ, ان کے ذریعے سے بھی یہ کام ہو سکتا ہے. اور جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ ہم مسلمان اگر اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نمونہ بنا لیں اور اپنے سیرت و کردار سے دعوت کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں تو یہ سب سے مؤثر ذریعہ ہے دعوت اللہ کے کام کا. صحابہ اکرام کی زندگیاں اس دعوت کا عملی نمونہ تھی. یہی وجہ ہے کہ جب ان کی عملی زندگیاں اسلام کی چلتی پھرتی تصویر ہوتی تھیں تو لوگ ان کی زبانوں سے صرف اسلام کے محاسن کے دعوے ہی نہیں سنتے تھے بلکہ وہ اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں, اور اپنے ہر عمل سے، قول سے، فعل سے، سیرت سے، کردار سے، اخلاق سے، معاملات سے اسلام کی شہادت پیش کر رہے ہیں، جو اس امت کے ہر فرد کا فرض منصبی ہے. ہم نے شہادت حق کی ذمہ داری ادا کرنی ہے. تو شہادت حق سے مراد یہ ہے کہ ہم میں سے ہر مسلمان واقعی چلتا پھرتا مسلمان بن جائے، اور اس زندگی کے ہر معاملے سے اس بات کی شہادت ملتی ہو کہ یہ جس بات کی دعوت دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بات ارشاد فرمائی کہ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس شخص سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے، اچھی دعوت کس کی ہو سکتی ہے، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بندگی رب کی دعوت دے. وَعَمِلَ صَالِحًا، جس اچھے کام کی وہ دعوت دے رہا ہے وہ خود اس اچھے کام کا عملی نمونہ بھی پیش کرنے والا ہو، اور پھر یہ کہے کہ میں بھی مسلمان ہوں، یعنی میں اللہ تعالیٰ کا مطیع و فرما بردار ہوں جس اللہ کی اطاعت کی تمہیں دعوت دے رہا ہوں. اس لیے ایک شاعر کہتے ہیں کہ تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن، تحریر سے ممکن ہے نہ تقریر سے ممکن، وہ کام جو انسان کا کردار کرے ہے. انسان اس دعوت کا جو کام ہم نے کرنا ہے، جو ہمارا فرض منصبی ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، اگر ہم اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو قرآن اور سنت کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہیں، اگر ہم اس علم کو خود سیکھیں، اور جتنا بھی ہمارے پاس وہ علم ہو، یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف علماء کا کام ہے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ بلغوا عنی ولو آیا، ایک آیت بھی تمہارے پاس پہنچی ہے تو اسے آگے پہنچا دو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون مسلمان ایسا ہے کہ جس کو قرآن کریم کی ایک آیت معلوم نہیں، حضور کی ایک حدیث معلوم نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا ایک حکم اس کے علم میں نہیں ہے. یعنی جتنا کم سے کم علم بھی ہمارے پاس ہے، اس علم کو آگے پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. اور جہاں تک اس علم کا حصول ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان مرد اور عورت پہ دین کا علم حاصل کرنا فرض کر دیا گیا ہے. دین کا علم حاصل کرنا ایسے ہی فرض ہے جیسے نماز روزہ ہمارے اوپر فرض ہے. اور آج ہم کیا اس فرض کو کما حق ہوا ادا کر رہے ہیں؟ ہم دین سیکھ رہے ہیں، اس کے لیے ہم وقت نکالتے ہیں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی حیات مبارکہ سے ہم واقف ہیں، اس کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، دینی کتب کا ہم مطالعہ کرتے ہیں، اور جو دیگر ذرائع ہمیں میسر ہیں آج کے دور میں، ان ذریعوں کو استعمال کر کے ہم دین کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر ہے جتنا ہم علم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، پھر اتنا ہی ہم اس علم کو آگے پہنچا سکیں گے. تو یہ پہلا نقطہ تھا کہ اگر دنیا کے اندر امت مسلمان اور ہم یہ فرض ادا نہیں کریں گے، علم کا نور لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، تو پھر جہالت کے اندھیرے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے. اور جیسا کہ آج ہم دنیا کا اندر نظر آ رہا ہے، الحمدللہ دعوت کا کام ہو رہا ہے، لیکن جیسا کہ اس کام کا حق بنتا ہے ویسے اس کا حق ادا نہیں ہو رہا. جس وسیع پیمانے پر مسلمانوں کی طرف سے، امت کی طرف سے یہ کام ہونا چاہیے، اس وسیع پیمانے پر نہیں ہو رہا. دوسرے نمبر پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے ہمیں یہ واضح ثبوت ملتا ہے کہ دعوت کا کام جب رک جاتا ہے تو اس کے نتیجے میں دنیا میں مختلف قسم کی وبائیں، عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتے ہیں، اور لوگ دعائیں مانگتے ہیں اور وہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم ضرور معروف کا حکم دو اور منکر سے منع کرو، ضرور معروف کا حکم کرو اور منکر سے منع کرو اور روکو، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب نازل کر دے، اس وقت تم اس سے دعا کرو گے لیکن تمہاری دعا نہیں سنی جائے گی. اس کو ترمذی نے ابواب الفتن کے اندر روایت کیا ہے کہ اگر دعوت کا کام ہم نہیں کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہو سکتا ہے. اس عذاب کی مختلف صورتیں قرآن کریم کے اندر بتائی گئی ہیں. یہ آندھیاں ہو سکتی ہیں، یہ طوفان ہو سکتے ہیں، یہ زلزلے ہو سکتے ہیں، یہ باہمی جنگ و جدال ہو سکتا ہے، یہ ظلم اور جبر کا جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ تسلط ہو سکتا ہے. اور آج ان عذابوں میں سے کون سی وہ قسم ہے جس سے ہم دوچار نہیں ہیں؟ یہ کس چیز کے نتیجے میں ہوا؟ ہم نے اپنے فرض منصبی میں کوتاہی کی، دعوت اللہ کا کام ہم نے چھوڑ دیا، لوگوں کو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا اور روکنا ہماری ذمہ داری تھی، اور پھر اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی جو حضور نے ارشاد فرمایا. تو کیا آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں رہے کہ ہماری دعاؤں کے اندر کوئی اثر نہیں ہے؟ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ بارش دے دے، اور اوپر سے مٹی برستی ہے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کیا کیفیت. جمعہ کی نماز کے اندر آئمہ خطبہ دے رہے ہیں اور اس بات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں, نماز استسقاء پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی باران رحمت کا نزول فرمائے, لیکن اس کے بعد ہمارے اوپر سے مٹی کی بارش برستی ہے, آندھی آتی ہے اور اس سے مختلف وبائیں پھیلتی ہیں, دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں. اس لیے کہ دعاؤں کی قبولیت کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے, اور ان میں سے ایک بڑا سبب یہ ہے کہ جب ہم دعوت اللہ کا کام کریں گے, نیکی کو پھیلائیں گے, برائی سے منع کریں گے اور روکیں گے, تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائیں گے. یہاں جو ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اس کام کے رک جانے کے نتیجے میں تمہارے اوپر جو ہے عذاب نازل کر سکتا ہے, تو اس عذاب کی ایک صورت اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کی ہے کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. ارشاد فرمایا جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا, تو اس بستی کے جو رہنے والے ہیں ان میں جو مترفین کا طبقہ ہوتا ہے, کھاتے پیتے خوشحال لوگ ہوتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, ففسقوا فیہا, وہ فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں, فحق علیہ القول فدمرناہ تدمیرا, تب ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے حجت پوری ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان بستیوں کو ملیا میٹ کر دیتے ہیں. آپ اگر اپنے معاشرے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر دیکھیں تو جو خوشحال طبقہ ہے بالخصوص وہ سب سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہے, فسق و فجور کے اندر مبتلا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ایسی کیفیت ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان بستیوں کے اوپر عذاب نازل فرماتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگو, یہ جو دعوت اللہ کا کام ہے جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا, یہ اجتماعی طور پر کرنے کا کام ہے. ولتکم منکم امت یدعون الی الخیر, اس لیے کہ برائی ہمیشہ بڑی منظم رہی ہے اور اس کا مقابلہ انفرادی طور پر نہیں کیا جا سکتا, اس کے مقابلے کے لیے اجتماعیت کی ضرورت ہے, اور اس امت کو مجموعی طور پر ایک گروہ کی حیثیت سے, ایک اجتماعیت کی حیثیت سے یہ فرض منصبی عطا کیا گیا ہے, ورنہ انفرادی طور پر نیک لوگوں کی کمی نہ نزول قرآن کے وقت تھی, نہ اس سے پہلے تھی, نہ آج ہے. لیکن انفرادی نیکی آدمی کو اس بڑے عذاب سے نہیں بچا سکتی. ثبوت کے طور پر میں ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بیہقی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں, کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو ایک بستی کی طرف بھیجا کہ جاؤ اس بستی کو الٹ دو. جبریل جب اس بستی میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ایک اللہ کا بندہ اتنا نیک ہے, اتنا پارسا ہے, اتنا متقی اور پرہیزگار ہے, کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ ان فیہم عبدک فلانا لم یاسک طرفۃ عین, آنکھ جھپکنے میں جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر کے لیے بھی کبھی اس نے خدا کی نافرمانی نہیں کی تھی. تو اللہ جبریل پوچھتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے کو کیسے بچاؤں, اللہ نے حکم دیا تھا کہ پوری بستی کو الٹ دو. اللہ تعالیٰ نے جبریل کے اس استفسار کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ اس بستی کو الٹ دو اور اس نیک اور پارسا انسان کو بھی بستی کے ساتھ الٹ دو. سبب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا, فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيهِ سَاعَةٌ قَطْ, جب کبھی اس کے سامنے برائی ہوتی تھی تو اس کے ماتھے پہ شکن نہیں پڑتی تھی, یہ خود نیکیوں میں لگا ہوا تھا, تسبیح میں لگا ہوا تھا, رکوع اور سجود میں لگا ہوا تھا, تلاوت کرتا تھا, لیکن برائی سے کسی کو منع نہیں کرتا تھا اور روکتا نہیں تھا, اس لیے اس بستی کے ساتھ اس کو بھی الٹ دیا جائے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم برائیوں کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کریں گے تو اللہ کے عذاب کی گرفت سے ہم نہیں بچ سکتے. سورہ اعراف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک گروہ کا ذکر کیا ہے جس میں رکوع نمبر 21 میں آپ اس کی پوری تفصیل پڑھ سکتے ہیں, کہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ وہاں ایک بستی تھی جو تین حصوں میں تقسیم ہو گئی. ایک گروہ جو تھا وہ اعلانیہ خدا کی نافرمانیوں پہ اتر آیا اور اس نے سبت کے قانون کو توڑ ڈالا. دوسرا گروہ جو تھا وہ ان نافرمانوں کو باز رکھنے اور منع کرنے کی برابر کوشش کرتا رہا, اور تیسرا گروہ تھا جو خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہا تھا, بلکہ ان منع کرنے والوں سے یہ کہہ رہا تھا کہ ان کو روکنے کی کیا ضرورت ہے, یہ اللہ کے ایسے باغی اور نافرمان ہیں کہ اب تو ان پہ عذاب آنے ہی والا ہے, تو چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ. اب آپ دیکھیے کہ اس بستی کا انجام کیا ہوا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئس بما كانوا یفسقون. جب وہ اللہ کی اس نصیحت کو جو اللہ نے سبت کے قانون کے حوالے سے ان کو دی تھی اس کو بالکل ہی بھول گئے. انجینا الذین ینهون عن السوء, تو اس بستی پہ اللہ تعالیٰ نے جو عذاب بیجا رسوا کر دینے والا ہے عذاب, اس عذاب سے کن لوگوں کو بچایا؟ الذین ینہون عن السوء, جو برائی سے منع کرنے اور روکنے والے تھے اللہ نے ان کو عذاب سے بچا لیا. واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئس بما كانوا یفسقون, اور فسق و فجور کے اندر مبتلا سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کی لپیٹ میں لے لیا. فلما طمأنوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئین, اور جب انہوں نے اس نصیحت کو بالکل ہی بلا دیا اور وہ کام کرنے لگے جس سے اللہ نے ان کو منع کیا تھا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی شکلوں کو بدل دیا اور فرمایا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ. یہ عذاب اس بستی پہ نازل ہوتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ کن لوگوں کو بچا لیا گیا؟ انجین الذین ینہون عن السوء, جو برائی سے منع کرنے اور روکنے والے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کسی قوم میں خدا کی نافرمانیوں ہوتی رہیں اور اس میں ایسے لوگ موجود ہوں جو اس کو بدل سکتے ہوں, پھر وہ نہ بدلیں تو بہت جلد اللہ تعالیٰ ان پر اپنا عذاب عام بھیج دے گا جس سے عوام اور خواص کوئی بھی نہ بچ سکے گا. رواہ ابو داود. سید مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پہ لکھا ہے کہ جب کسی اجتماعیت میں مصلحین کی دعوت اور جد و جہد کے باوجود مفسدین کا غلبہ رہے, ان لوگ کوشش تو کر رہے ہوں لیکن پھر بھی فساد پھیلانے والے ہی غالب رہیں, اور وہ قوم اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دے کہ اب اس کے پاس صرف کوئلے ہی باقی رہ گئے ہیں, یعنی کوئی اس دعوت دینے والوں کی آواز پہ کوئی لبیک کہنے والا نہ ہو, کوئی اس کی طرف کان دھرنے والا نہ ہو, اور مسلحین کو الٹا جو ہے وہ مطلب یہ کہ معاشرے کے اندر تانے دیے جائیں اور برا بھلا کہا جانے لگے اور شر اور فساد غالب ہو جائے, تو مولانا لکھتے ہیں کہ جب وہ لوگ یہ ثابت کر دیں کہ اب ان کے پاس کوئلے ہی باقی رہ گئے ہیں تو پھر دیر نہیں لگتی کہ وہ بٹی سلگا دی جاتی ہے جو ان کوئلوں کو پھونک کر رکھ دیتی ہے. تو میرے بھائی اور بزرگو, یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے وہ کیا ہے کہ اگر ہم دعوت کا کام دینے سے دستبردار ہو جائیں گے اور یہ فرض منصبی مسلمان ادا کرنا چھوڑ دیں گے تو اس کے نتیجے میں دنیا میں وبائیں مصیبتیں نازل ہوتی ہیں, اللہ کا عذاب آتا ہے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے حوالے سے اگر ہم کوتاہی کریں تو اس کے نتائج کیا برآمد ہو سکتے ہیں, ایک مثال دے کے بڑے عمدہ طریقے سے بات سمجھائی. ارشاد فرمایا کہ دعوت کا کام, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرنے اور نہ کرنے والوں کی مثال ایسے ہے کہ کچھ لوگ ایک کشتی پہ سوار ہونے کے لیے گئے اور قرعہ اندازی کے ذریعے سے ان میں سے کچھ لوگ کشتی کے اوپر والے حصے میں سوار ہوئے اور کچھ نچلے حصے میں سوار ہوئے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نچلے حصے کے اندر لوگ ہیں, کشتی کے تہہ خانے میں جو لوگ ہیں, ان کو پانی لینے کے لیے بار بار اوپر آنا پڑتا ہے. انہوں نے سوچا کہ اب بار بار اوپر آنا پڑتا ہے, اوپر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے, ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے, تو کیوں نہ ہم کشتی کے پیندے میں ایک سوراخ کر لیں, ایک پھٹا اکھاڑ دیں کشتی کا, اور نیچے سے پانی اوپر آنا شروع ہو جائے گا تو ہمیں اوپر نہیں جانا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر ارشاد فرمایا کہ اگر اوپر والے نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑیں گے اور کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنے سے ان کو منع نہیں کریں گے اور روکیں گے نہیں, دیکھیں یہ منکر کا کام ہو رہا ہے, غلط کام ہو رہا ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں یہ ان اوپر والوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا لیکن انہوں نے نلت کام کرنے والوں کو منع نہیں کیا, روکا نہیں. اب جب نیچے والے کشتی میں سوراخ کریں گے اور پانی نیچے سے کشتی میں داخل ہوگا تو کیا صرف نیچے والے ڈوبیں گے؟ اوپر والے بھی ساتھ ڈوبیں گے, ان کا بھی بیڑا غرق ہوگا. کتنی عمدہ مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات سمجھائی کہ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فرض ادا کرنا چھوڑ دیں گے تو جس کشتی کے اندر ہم سوار ہیں وہ کشتی ڈوبے گی, تو جن لوگوں نے اس کشتی کے اندر سوراخ نہیں کیے وہ بھی اس لیے ڈوب جائیں گے کہ وہ اس کشتی کے سوار ہیں. اب ایک کشتی تو ملت اسلامیہ کی کشتی ہے, اگر امت مجموعی طور پر یہ کام نہ کرے گی تو ملت کی کشتی جو ہے جب ڈوبے گی تو سب لوگ اس خسارے سے دوچار ہوں گے. اور آج دنیا کے اندر مسلمان ملت اسلامیہ, امت مسلمہ, مسلمان ممالک, مسلمان قوم جن مسائل سے دوچار ہے وہ ہمارے سامنے ہیں. اور اگر ہم اپنے ملک کے حوالے سے دیکھیں تو جو کچھ ہمارے ملک کے اندر ہو رہا ہے, اس کشتی میں بہت سارے لوگ سوراخ کرنے کے درپے ہیں, اگر ہم ان کا ہاتھ بر وقت نہیں پکڑیں گے اور ان کو نہیں روکیں گے, نہیں منع کریں گے, تو جب یہ کشتی ڈوبے گی تو ہم اس بنیاد پہ نہیں بچ جائیں گے کہ اس کے توڑنے کے اندر ہمارا کوئی حصہ نہیں تھا. ہمارا حصہ اس کے اندر شامل ہو جاتا ہے جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کشتی کے اندر سوراخ ہو رہے ہیں اور ہم ان کو روک نہیں رہے, ان کو منع نہیں کر رہے. تو یہ مثال کسی عام انسان کی دی ہوئی نہیں, یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی حکیمانہ مثال ہے. اس کے اندر ہمارے لیے کتنا درس ہے, عبرت ہے, کتنا سبق ہے. تیسری بات جو دنیا کے اندر جس نقصان سے دنیا دوچار ہوگی, اور بالخصوص وہ لوگ دوچار ہوں گے جن کو یہ فرض منصب ہی عطا کیا گیا ہے دعوت کا کام نہ کرنے کے نتیجے میں, یعنی دوسرے لفظوں میں جب وہ اپنے اس مرتبے اور مقام کو نہیں پہچانیں گے اور اس کا حق ادا نہیں کریں گے, تو اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی ان سے اس منصب کو بھی چھین لیتا ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے بھی دور پھینک دیے جاتے ہیں. ہم سے پہلے کون لوگ اس منصب پر تھے؟ بنی اسرائیل تھے, جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انی فضلتکم علی العالمین, اے بنی اسرائیل میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت عطا کی ہے. ہمارے لیے فرمایا کہ تم بہترین امت ہو, خیر امت ہو, تو وہ افضل امت تھے, فضیلت والے لوگ تھے. لیکن جب انہوں نے اپنا وہ فرض منصبی ادا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کیا بات ارشاد فرماتے ہیں؟ ایک طرف تو ارشاد فرمایا تھا کہ تم بہترین لوگ ہو, تم افضل لوگ ہو, انی فضلتکم علی العالمین, تمام جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی ہے. پھر ارشاد فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها, جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا اور پھر اس کا حق انہوں نے ادا نہ کیا, جیسا آج ہم مسلمان قرآن کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں, تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس چیز سے تشبیہ دی؟ ثم لم یحملوها, جب انہوں نے اس تورات کا حق ادا نہ کیا, کمثل الحمار یحمل اسفارا, تو ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس کے اوپر کتابیں لدی ہوں. گدھے کے اوپر آپ پتھر لاد دیں, کتابیں لاد دیں, اینٹیں لاد دیں, اس کے لیے تو سب وزن, یعنی یہ کتاب ان کے لیے ایک بوجھ بن گئی تھی. آج ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ آج ہم میں سے بھی بعض کو اللہ کی کتاب بوجھ نظر آ رہی ہے, وہ اس سے جان چھوڑا دینا چاہتے ہیں, بالخصوص حکمران طبقے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے اس فرض منصبی کو پہچانے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے بعد امت مسلمہ کو یہ مقام عطا کیا ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر میں ان لوگوں کو اس منصب سے معزول کر کے اپنی رحمت سے دور پھینک دیتا ہوں. اللہ کی کتاب اس کی شہادت دیتی ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدى من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, جو لوگ اللہ کے نازل کردہ احکامات اور اس کی روشن نشانیوں اور اس کی طرف سے آنے والی ہدایت کو چھپا لیتے ہیں, ان کے اوپر پردہ ڈال لیتے ہیں, جبکہ اللہ نے ان کو اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کے سامنے ان کو کھول کر بیان کیا جائے, تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, ان پر اللہ کی بھی لعنت برستی ہے اور لعنت کرنے والوں کی بھی لعنت برستی ہے. یہود و نصارہ کے ساتھ یہی ہوا. اللہ کی اس ہدایت کو چھپانے کے دو مطلب علماء نے بیان کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کے اصل وارث علماء کرام اور مفتیان دین لوگوں کو غلط گائیڈ کریں اور قرآن اور سنت کے حوالے سے, دین کے حوالے سے غلط فتوے دیں. ایک تو یہ بھی ہے کہ اصل کو چھپا کر لوگوں کو غلط راستہ بتانا, صحیح رہنمائی نہ کرنا. اور دوسرا چھپانے سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ حامل کتاب ہوں نہ اس ہدایت پر خود عمل کرتے ہوں اور نہ اسے دوسروں تک پہنچاتے ہوں, یہ بھی چھپانا ہے نا. ہم اس کے اوپر خزانے کے سامنے بن کر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم اللہ کے اس دین کے مطابق اپنے عمل سے شہادت دینے کے بجائے الٹی شہادت اگر یہ دے رہے ہوں کہ اسلام جس کو ہم اپنا دین مانتے ہیں اس کے بجائے دنیا کے اندر کوئی دوسرا دین اس سے بہتر ہے, نعوذ باللہ, اگر ہم اپنے عمل سے اس کی شہادت دے رہے ہوں تو ہم نے اس کو چھپا لیا, اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ہدایت سے محروم کر کے دور پھینک دیتا ہے اور اپنی رحمت سے محروم کر دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بنی اسرائیل خدا کی نافرمانیاں کرنے لگے تو ان کے علماء نے انہیں روکا, لیکن جب لوگ نہیں رکے تو علماء نے ان سے قطع تعلق کرنے کے بجائے ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, نشست و برخاست شروع کر دی. جب ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل آپس میں ایک جیسا کر دیے اور پھر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر لعنت بھیجی. یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی رائے اختیار کی اور اس میں بڑھتے چلے گئے. عبداللہ ابن مسعود اس حدیث کے راوی ہیں, فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا تو آپ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے, اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور سلسلہ اکرام کو جاری رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا, نہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائیوں سے روکتے رہو گے اور ظالم کا ہاتھ پکڑو گے اور اس کو ظلم سے باز رکھو گے, اس کو حق پر جھکاؤ گے. کیا بات ارشاد فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر مسلمان زندہ ہوں اور کوئی حکمران ظلم کرے تو اس کا ہاتھ پکڑنا مسلمان کی ذمہ داری ہے. ہمارے معاشرے میں کتنا ظلم ہوا, جامعہ حفظہ کے اندر معصوم بچیوں کو جو ہے وہ زہریلے بموں کے ذریعے سے تباہ کر دیا گیا. ہم نے ظالم کا ہاتھ پکڑا؟ ہم نے ظالم کا ہاتھ نہیں پکڑا. اور اللہ معاف فرمائے کہ کچھ لوگ تو اس ظالم کے دست و بازو بن گئے اس کا ہاتھ پکڑنے کے بجائے. اور آج ہمارا پورا معاشرہ کس طریقے سے افتراق اور انتشار کا شکار ہے, کس طریقے سے ہمارے اوپر بلائیں اور وبائیں نازل ہو رہی ہیں. کہیں اس کا ثواب یہی تو نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تم سب کے دل بھی ایک ہی طرح کے ہو جائیں گے اور پھر تم کو بھی اللہ کی رحمت سے اسی طرح دور پھینک دیا جائے گا جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی, لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. داؤد اور عیسی ابن مریم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کافروں پہ لعنت بھیجی. کیوں لعنت بھیجی؟ ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون. وہ حدود سے تجاوز کرتے تھے. کیا تھا ان سے حدود سے تجاوز کرنا؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا. جب ان کے سامنے کوئی برائی ہوتی تھی, خدا اور رسول کی نافرمانی ہوتی تھی, لا یتناہون, تو وہ برائی کرنے والے کو منع نہیں کرتے تھے, روکتے نہیں تھے. ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون, یہ تھی ان کے حد سے جو ہے تجاوز کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون. یہ بڑا برا فعل تھا جو کرتے تھے, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے سے ان کے اوپر لعنت بھیجی. معاشرے کے اندر منکرات پھیلتے رہیں اور وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں, تو اللہ کا عذاب نہیں آئے گا تو کیا ہوگا؟ ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ اس بات کے خواہش مند ہیں, جو ایسی حرکتیں کر رہے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیلے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عذاب دینا ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے. تو جس عذاب کی لپیٹ میں ہم ہیں, کہیں اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر فحاشی اور یعنی بے حیائی کو پھیلانے کا ارتکاب کر رہے ہیں. دوسری بات میں نے آپ سے عرض کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اعزاز, اس فرض سے, منصبی سے, اس عظیم مقام سے, اس امامت کے منصب سے معذور کر دیتا ہے اس کے نتیجے میں جب یہ دعوت کا کام رک جاتا ہے اور لوگ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا بند کر دیتے ہیں, بلکہ اس جابر اور ظالم کا دست و بازو بن کر ظلم کے اندر شریک ہو جاتے ہیں, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو اس منصب سے معذور کر دیتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل منصب پر فائز تھے, جب وہ اس کے اہل نہ رہے اللہ تعالیٰ نے ان کو معذور کر کے مسلمانوں کو بٹھا دیا. اور مسلمانوں میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک وقت تک قریش کے پاس یہ امامت کا منصب تھا, بنو امیہ کے پاس یہ منصب رہا, بنو عباس کے پاس یہ منصب رہا, خلافت عثمانیہ کی صورت میں یہ منصب مسلمانوں کے پاس رہا. اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اب دنیا کی حالت کیا ہے. انگریز دنیا کی امامت اور قیادت کرنے لگے. اس وقت امریکہ دنیا کی قیادت کے منصب پہ ہے, ظلم اور جبر کے ذریعے سے ہے, جیسے بھی ہے, مسلمانوں کو تو اس وقت اس امامت اور پیشوائی کے اعزاز سے محروم کر دیا گیا ہے. کیوں محروم ہیں ہم؟ یہ ذلت اور یہ رسوائی ہمارے حصے میں کیوں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس بات کا فیصلہ 14 صدیوں پہلے, بلکہ اس سے بھی پہلے سنا دیا تھا, یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم. اے ایمان والو, اگر تم اس دین کے تقاضوں کو پورا نہیں کرو گے, فسوف یأتی اللہ بقوم, تو اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا. اللہ نے اس زمین کا نظام قیامت تک چلانا ہے. اگر ہم نااہل ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نہ کسی ذریعے سے اس دنیا کا نظام چلانا ہے. ہم اس کھوئے ہوئے مقام کو اگر حاصل کر سکتے ہیں تو اس کے لیے راستہ وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے, کہ ہم اپنے اس فرض منصبی کو ادا کریں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت کریمہ لوگوں کے سامنے تلاوت فرمائی, کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم بہترین امت ہو, بلائی کا حکم کرتے ہو, برائی سے منع کرتے ہو, تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور اس اللہ پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلاؤ اور اللہ کی نافرمانیوں سے روکو اور منع کرو. لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو شرطیں عائد کر دی ہیں, نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے منع کرنا. جو شخص یہ دو کام نہیں کرتا, خیر امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اور چوتھی چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ذلت اور محکومی اور ظلم اور جبر کا تسلط قائم ہو جاتا ہے اس کام کے نہ کرنے کے نتیجے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب تم سود کا نام بدل کر کاروبار کرنے لگو گے، بیلوں کی دم پکڑ لو گے، کھیتی باڑی یعنی دنیا کمانے میں لگ جاؤ گے، اور دین کے لیے محنت کرنا اور مالی اور جانی قربانی کرنا چھوڑ دو گے، تو اللہ تم پر ایسی ذلت اور محکومی مسلط کر دے گا جو تم پر سے اس وقت تک نہ ٹلے گی جب تک اپنے دین کی طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے۔ صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے اس بات کی خبر دے دی تھی کہ مسلمانوں، اگر تم نے اپنے فرض منصبی سے ہاتھ کھینچ لیا اور تم نے دعوت اللہ کا کام چھوڑ دیا، نیکی اور بلائی اور خیر کے پھیلانے کے لیے جدوجہد تم نے ترک کر دی، دنیا میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے تم نے جہاد کا راستہ چھوڑ دیا، تو دعوت اور جہاد کے راستے کو چھوڑنے کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ تمہارے اوپر ذلت اور محکومی مسلط ہو جائے گی اور وہ تمہارے سروں سے اس وقت تک نہیں ٹلے گی، غلامی تا توک تمہاری گردوں سے نہیں نکلے گا جب تک دین کے لیے محنت کرنا تم نہیں شروع کرو گے۔ دین کے لیے محنت کیا ہے؟ اللہ کے دین کے لیے وقت دیں، مال دیں، جان دیں، قربانیاں کریں کہ خدا کا دین دنیا کے اندر پھیلے اور غالب ہو۔ جب یہ کام رک جاتا ہے تو پھر دنیا کے اندر جو جبر و ظلم کا نظام ہوتا ہے اس کی خاصیت کیا ہوتی ہے؟ ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر ایسے خود سر قسم کے حکمران دنیا کے اوپر قابض ہو جاتے ہیں، حکمران بن جاتے ہیں، کہ پھر وہ بستیوں کے اندر کیا کرتے ہیں؟ افسدوها، فساد برپا کرتے ہیں، قتل و غارت گری، ظلم، ناانصافی، زیادتیاں، مہنگائی، فاشی، عریانی، بے حیائی، فساد برپا کرتے ہیں۔ وجعلوا عزۃ اہلھا اذلہ، اور ان بستیوں کے رہنے والے جو عزت دار لوگ ہوتے ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں اور ذلیلوں کو عزت کے مقام پر لا بیٹھاتے ہیں، جیسا ہمارے معاشروں کے اندر ہو رہا ہے۔ قرآن نے اس کی تصویر کھینچی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے معاشرے میں ایسا، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، کانوں سے سنا، گانے بجانے والوں کو بڑے بڑے اعزاز دیے جاتے ہیں، اور علماء، سائنسدانوں اور اس ملک اور ملت کے محسنین ڈاکٹر عبد القدیر جیسے لوگوں کو ذلیل اور رسوا اور خوار کیا جاتا ہے، اس لیے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنے والی امت نے یہ فرض ادا نہیں کیا، میں نے اور آپ نے یہ ذمہ داری ادا نہیں کی۔ اگر ہم نے یہ کام صحیح طریقے سے کیا ہوتا تو آج ہمارے ملک کے اندر اسلام کی بہار آئی ہوئی ہوتی اور اس ملک کے اندر امن ہوتا، سکون ہوتا، چین ہوتا، اور اسلام کے ثمرات جو ہیں وہ ہمیں ملتے جو مدینے کی اسلامی ریاست میں مسلمانوں کو ملے تھے، لیکن ہم نے اس فرض کو ادا نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی قوم کے رہنماؤں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال کر خود ساختہ احکام نافذ کیے ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو جنگ و جدال اور مشکلات میں مبتلا نہ کر دیا ہو۔ آج ہم کیوں مشکلات کا شکار ہیں؟ ہمارے حکمرانوں نے قرآن و سنت اور شریعت کے نفاذ کے بجائے کبھی کوئی سوشلزم نافذ کر رہا ہے، کبھی کوئی اس ملک کو ہانگ کانگ بنا رہا ہے، کبھی اس کو کوئی کوریا بنا رہا ہے۔ کافروں کے نظام کی بات کریں گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن شریعت کی بات نہیں کریں گے، اور اس کے نتیجے میں ہم جنگ و جدال کے اندر مبتلا ہیں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، وہ جو شخص رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا، جب قبیلہ کا فاسق اور فاجر شخص ان کی سرداری کرے، جب قوم کا رذیل ترین شخص اس کا زعیم و رئیس ہو، جن کی بددیانت اور خیانت کی پوری دنیا کے اندر چرچا ہے، وہ ہمارے حکمران بن گئے ہیں۔ حضور نے اس کی جو ہے وہ پیشن گوئی فرمائی تھی کہ جب ایسا ہو اور اس شخص کی عزت کی جائے جس کے شر سے بچنا مقصود ہو، تو بلاؤں اور مصیبتوں کا انتظار کرو۔ تو جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں کہ بلائیں اور مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، تو پھر اس کے ازالے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حل اور کوئی طریقہ بھی تو بتایا ہو۔ ارشاد فرمایا، مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو بھی کسی امت میں مبعوث فرمایا تھا، اس امت کے لیے ایسے مددگار اور ساتھی ضرور رہے ہیں جو اس کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے تھے اور اس کے احکامات کا اتباع کرتے تھے، پھر اس کے بعد ایسے برے جانشین پیدا ہوئے جو باتیں وہ کرتے تھے جن پر خود عمل نہ کرتے تھے اور کام وہ کرتے تھے جن کا ان کو حکم نہ ملا تھا، بس جس نے ان سے اپنے ہاتھ سے جاد کیا، یعنی ایسے حکمران جب مسلط ہو جائیں جو اللہ کی کتاب اور سنت رسول سے منحرف ہو جائیں، تو حضور ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ان سے ہاتھ سے جاد کیا وہ مومن ہے، جس نے ان سے اپنی زبان سے جاد کیا وہ بھی مومن ہے، اور جس نے ان سے اپنے دل سے جاد کیا وہ بھی مومن ہے۔ ولیس وراء ذلک من الایمان حبۃ خردل، اس کے بعد رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ ان فاسق اور فاجر حکمرانوں کے خلاف اس جہاد میں ہم کس قدر جو ہے وہ کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہاتھ سے ان کو روکنے کے لیے، قوت اور طاقت کے ذریعے سے ان کو روکنے کے لیے کیا ہم کوئی اقدام کر رہے ہیں؟ اگر نہیں تو کیا زبان سے ہم ان کے ظلم اور زیادتیوں کی مذمت کرنے میں شریک ہیں؟ اگر نہیں تو کم از کم دل سے ہم ان کی برائیوں سے نفرت اور حقارت کا اظہار کر کے دل اور دماغ کے ذریعے سے کوئی ایسی منصوبہ بندی کر رہے ہیں کہ کیسے ایسے ظالموں حکمرانوں سے نجات حاصل کر کے اس ملک کے اندر صالح قیادت کو لایا جائے؟ یہ ایمان کا آخری درجہ ہے۔ اگر ان تینوں میں سے کسی حیثیت سے بھی ہم اس ظلم اور جبر کے خلاف جد و جہد کے اندر شریک نہیں ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ پھر رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارے دلوں کے اندر کوئی ایمان نہیں ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس کے جو نقصانات ہیں ان میں سے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ فرقہ واریت، گروہ بندیاں اور جو جنگ و جدال یہ ہو جاتا ہے امت کے اندر، قوم کے اندر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو لوگوں کی کیفیت کیا تھی؟ آپ نے جب یہ دعوت کا پیغام لوگوں کو دیا تو اس کے ذریعے سے وہ لوگ جو جنگ و جدال کے اندر مبتلا تھے، قتل و غارت گلی کرتے تھے، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، وہ آپس میں الفت اور محبت کے رشتے میں جڑ گئے، اور آج وہ الفت اور محبت ہمارے معاشروں میں، مسلمانوں میں ناپید ہو چکی ہے، اور یہ اس کام کے چھوڑنے کے نتیجے میں ہے۔ اور پھر ایک نقصان اور ہوتا ہے کہ امن و امان تباہ ہو جاتا ہے اور فتنہ اور فساد کا غلبہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو اب اس تمام جو فساد کی کیفیت ہے اور جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان سے نجات کے حصول کے لیے قرآن و سنت میں وہ کیا لائح عمل ہے جو ہمیں دیا گیا ہے، وہ اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورۃ العصر کی روشنی میں آپ اس کا مطالعہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے اور گاٹے میں ہے۔ اور اس خسارے اور گاٹے کی صرف چند اقسام میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کی چند صورتیں میں نے صرف آپ کے سامنے پیش کی ہیں جو ہولناک اور خوفناک قسم کی صورتیں ہیں جن سے ہمارا معاشرہ، ہمارا ملک اور پوری ملت اسلامیہ دوچار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پوری انسانیت خسارے میں ہے، گاٹے میں ہے، اور زمانے کی قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ زمانہ اس بات کی شہادت دیتا ہے، ماضی بھی اس بات کی شہادت دیتا ہے۔ قرآن اٹھا کر پڑھیے کہ وہ قوم تباہ و برباد ہو گئی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے انحراف کیا۔ اور آج کے دور میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ دنیا کے اندر جو جنگ و جدال ہے اس کی وجہ کیا ہے، جو آگے اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی جا رہی ہے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم انسان خسارے اور گاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، سوائے ان لوگوں کے جن کے اندر یہ چار شرائط پائی جائیں کہ وہ لوگ کیا کام کرتے ہوں۔ سب سے پہلے وہ ایمان والے ہوں، اور ایمان والوں کو یہ نہیں کہا گیا کہ تم اکیلے اکیلے ایمان کے دعوے دار بنو۔ میں گفتگو آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ کر چکا ہوں کہ ایمان والوں کو ہمیشہ جمع کے صیغے میں پکارا گیا ہے، بلایا گیا ہے، یہ ایک اجتماعیت ہے، یہ ایک خیر امت ہے کہ سب لوگ ایک امت بن کر، ایک اجتماعیت بن کر جو ایمان کے دعوے دار ہیں، واعتصموا بحبل اللہ، وہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں۔ ان کا ایمان وہ ایمان ہو جس ایمان کی دعوت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، جس ایمان کی دعوت قرآن دیتا ہے۔ اور اس کے بعد وعامل الصالحات، وہ عمل صالح کرنے والے لوگ ہوں، جیسا کہ میں نے آپ سے عرض کیا یہ صرف ایمان کے دعوے دار نہ ہوں بلکہ ان کی عملی زندگیاں اس ایمان کی اور اس عمل کی شہادت پیش کر رہی ہوں جس کی وہ دنیا کو دعوت دیں۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، پھر وہ حق کے پیغام کو لے کر اٹھ کر کھڑے ہو جائیں اور دنیا کو حق کی طرف بلائیں، اور دنیا میں حق اور عدل اور انصاف کے قیام کے لیے باہم شیر و شکر ہو کر جدوجہد کریں۔ وتواصوا بالصبر، اور اس راہ میں جو مشکلات آئیں ان کے اوپر بھی صبر و استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین اور تاکید کریں۔ یہ کام اگر ہم اجتماعی طور پر منظم ہو کر کریں گے تو پھر اس خسارے اور گھاٹے سے بچ سکتے ہیں جو اس دنیا میں بھی پہنچتا ہے اور آخرت میں بھی، اس کو ذالک هو الخسران المبین کہا گیا ہے۔ اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ ہم باہم منظم اور مربوط ہو کر ایمان کے رشتے کے اندر جڑ کر، عمل صالح کی پونجی اپنے ہاتھ میں لے کر، حق کے پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں اور حق کے غلبے کی جدوجہد کے اندر دعوت اور جہاد کا کام شروع کر دیں، تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھی ہمیں وہ عظیم منصب، وہ اعزاز ہمیں حاصل ہوگا جو خیر امت کا فرض منصبی ہے، اور آخرت میں بھی ہمیں سرخروئی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ میں نے کہا آپ نے سنا، اللہ ہمیں اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔